نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے ہم 12ویں پارے کا آغاز کریں گے اور تزکیہ سیریز میں ہم اس پارے کو جس تھیم کے تحت دیکھیں گے وہ ہے حیا، موڈیسٹی. اور اس پارے کا تھوڑا سا مزاج بھی آپ کو بتا دوں کہ اس پورے پارے میں انبیاء کرام کے قصے ہیں، جس کے اندر آغاز میں آپ محسوس کریں گے کہ ہم انبیاء کرام کے قصوں کو پڑھتے جائیں گے، لیکن جو آخری قصہ ہے جس کو سورت یوسف کی صورت میں ہم دیکھیں گے، اور جو لوگ قرآن پاک کا مزاج سمجھتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ سورت یوسف کے اندر کتنا ہی اللہ تعالیٰ کا خوبصورت پیغام ہے اور انسانی زندگی گزارنے کے طریقے، رشتوں کی پہچان ہے. تو میں بھی کوشش کروں گی کہ ہم پارے کا جو ابتدائی حصہ اس کو تھوڑا سا کم تفصیل کے ساتھ دیکھیں، تاکہ جب آخر میں سورت یوسف شروع ہو تو اس میں سے عمل کی بہت ساری باتیں دیکھ سکیں. اور حقیقت ہے کہ آج کے دور میں ینگسٹرز کیا، بوڑھے کیا اور جوان کیا، ہر بندے کو سورت یوسف کو اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ دو ہی طرح کے مسئلے دیکھے گئے. بڑے لوگ جو ہیں وہ اپنی روایات کے اتنے پابند ہو جاتے ہیں کہ اس کی وجہ سے حق کو جھٹلانے لگتے ہیں، اور ینگسٹر جو ہیں وہ اپنی خواہشات اور تمناؤں کی وجہ سے اتنے زیادہ پریشان دیکھے گئے ہیں کہ بعض دفعہ حیا کا دامن بھی پامال کر دیتے ہیں. تو آئیے تھوڑا سا ہم شروع کر کے پھر انشاءاللہ بیچ میں تھوڑی سی بات حیا پہ کریں گے، اور اس کے بارے میں بھی آپ ڈفرینٹ ٹائپ کی چیزوں کو سامنے رکھیں گے. اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہوئے پارے کو شروع کرتے ہیں. آیت نمبر 6 ہے سورۃ ہود. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو، اور جس کے متعلق وہ جانتا ہو کہ کہاں وہ رہتا ہے اور کہاں وہ سونپا جاتا ہے، سب کچھ ایک صاف دفتر میں درج ہے. تو پھر فکر کس بات کی؟ ہر اس بندے کے لیے اس آیت کے اندر پیغام ہے جو رزق کے لیے پریشان ہے، کھائیں گے کہاں سے؟ فیکٹری ایک چلنی بند ہو گئی، یہ نہیں کہتے کہ تین دوسری تو چل رہی ہیں. انسانوں کا معاملہ کیا ہے کہ وہ رزق کے معاملے میں تھوڑ دلا ہونے لگتا ہے، تھوڑی سی بات کرتا ہے پھر اس کے بعد اس کو پریشانی ہوتی ہے، پھر یہ ہے. اور عموماً دیکھیے تفکرات، فکر، غم، ان کی بنیاد پیسہ ہی ہوتا ہے. اپنے گھر میں آسودگی ہوتی ہے تو بھائی بہنوں کی غربت اور ان کی تنگیاں دکھنے لگتی ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیوں غم کرتے ہو؟ پرندوں سے سیکھ لو، صبح بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو نہ صرف یہ کہ پیٹ بھرا ہوتا ہے بلکہ اپنے بچوں کے لیے بھی رزق لے کر آتے ہیں. تو ہمارا اس معاملے میں پہلا محاسبہ کیا ہونا چاہیے کہ کیا میں رزق کی فکر تو نہیں کرتی؟ اور دیکھا گیا کہ یہ معاملہ تو مردوں کا ہے لیکن زیادہ عورتیں پریشان ہوتی ہیں. جاب میاں کی جاتی ہیں، غم مرد بیوی کو لگ جاتا ہے. تو رزق کا غم نہ کریں، کوئی مر ہی نہیں سکتا جب تک اپنے حصے کا رزق نہ لے لے. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، جبکہ اس سے پہلے اس کا عرش پانی پر تھا، تاکہ تم کو آزما کر دیکھے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے. یہ ہے مقصد حیات. یہاں ہم اپنا محاسبہ کریں گے، کیا میں اس بات کا احساس رکھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آزمائش کے لیے پیدا کیا؟ دیکھا جائے تو ہم سب اس وقت ایک کمرہ امتحان میں ہیں. یہ دنیا جو ہے نا، یہ کلاس روم کے ساتھ ساتھ ایگزامینیشن ہال بھی ہے. اگر ہم اس نظریے کو تھوڑا سا سمجھ لیں تو بہت ساری چیزیں سننی ماننی آسان ہو جاتی ہیں. مثلا آپ اپنے نوٹس میں لکھ سکتے ہیں، ایک طرف کلاس روم کر لیں، ایک لائن کھینچ لیں، کلاس روم میں کوئی کیسے رہتا ہے، اور دوسری طرف پھر اسی سے عمل لیتے ہوئے دنیا میں رہنے کا سلیقہ سمجھ آئے گا. کلاس روم میں آنے والا پوری محنت کر کے آتا ہے نا، کوشش کرتا ہے اس وقت سے ہی استعمال کروں. عموماً 3 گھنٹے ہوتے ہیں کلاس روم کے بھی، پھر اس میں کچھ سوال دیے جاتے ہیں، 5 سوال عموماً ہوتے ہیں، کوئی کمپلسری کوشچن ہوتے ہیں، کوئی آپشنلس ہوتے ہیں، کچھ تفصیل طلب ہوتے ہیں، کچھ چھوٹے ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ کہ ان 3 گھنٹوں کے اندر ہی اس کو کرنا ہوتا ہے، کر لیا اس کے بعد جانا ہے، وقت پورا ہو جائے تو کوئی مہلت نہیں دیتا. اب ذرا اسی ساری چیز کو دنیا پہ لے آئیں تو ہم دنیا میں جو آئے یہ کلاس روم ہے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے جنت کے اس امتحان یا وہاں علم آدم الاسماء کلہا تھوڑی سی تعلیم دینے کے بعد دنیا میں بھیجا، وہی آج ہمارے جینس میں موجود ہے علم کے خزانے. پھر اس کے بعد دیکھیے کہ دنیا کے بھی تین ہی گھنٹے ہیں، بچپن، جوانی اور بڑھاپا. ہاں پھر اس کے اندر بھی دیکھیے کہ پانچ سوالات عموماً ہوتے ہیں، تو ہمارے بھی فائیو پلرز آف اسلام کے نام پہ فرض عبادات ہیں. پھر اس کے بعد کچھ امتحان نفل کے پرچے ہیں، کچھ معاملات کے پرچے ہیں. اب جو شخص کلاس روم کے اندر بیٹھنے کے منظر کو سامنے رکھے گا، اس کو دنیا میں رہنے کا سلیقہ آ جائے گا. ایگزامینیشن ہال میں جا کے کوئی کہتا ہے کہ یہاں تو کوئی انٹرٹینمنٹ کا انتظام ہی نہیں، دیکھو انہوں نے یہاں کوئی مووی نہیں چلائی، کوئی فن ہی نہیں، کھانا پینا نہیں، تو بس اس سے سوچ سمجھ آ جائے گی. جو دنیا میں آ کے فن اور ان چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، ان کو اگر یہ سمجھ آ جائے کہ ہم کلاس روم میں ہیں، ہاں ریزلٹ ڈے پہ فرسٹ آؤ گے، گریجویشن کی پارٹی جب ہوگی پھر سارے رشتہ داروں اور دوستوں کو بلاؤ گے، تو پھر اس کو اس دنیا میں رہنا آ جائے گا. اس طرح آپ اگر لاجیکلی اپنے بچوں کو سمجھائیں گے نا، تو وہ یہ دنیا کا جو خواہشوں کا کلچر ہے اور جو خواہشات کے پیچھے لوگ بھاگ رہے ہیں، وہ اس سے انشاءاللہ بھاگیں گے کہ ہم سب تو یہاں عمل کے پرچے سیٹ کرنے کے لیے آئے. اب اگر اے نبی تم کہتے ہو کہ لوگوں مرنے کے بعد تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، تو منکرین فوراً بول اٹھتے ہیں کہ یہ تو صریح جادوگری ہے، اگر ہم ایک خاص مدت تک ان کی سزا کو ٹالتے ہیں تو وہ کہنے لگتے ہیں آخر کس چیز نے ان کو روک رکھا ہے، سنو جس روز اس سزا کا وقت آ گیا تو وہ کسی کے پھیرے نہ پھر سکے گا، اور وہی چیز ان کو گھیرے گی جس کا وہ مذاق اڑا رہے تھے. تو بات تو وہی ہے کہ جب تک وہ سزا کا وقت نہیں آتا محنت کر لو، لیکن اس کے برعکس انسانوں کا حال کیا ہے. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، اگر ہم کبھی انسان کو اپنی رحمت سے نوازنے کے بعد پھر اس سے محروم کر دیتے ہیں، تو وہ مایوس ہوتا ہے اور ناشکری کرنے لگتا ہے. اور اگر اس مصیبت کے بعد جو اس پر آئی تھی ہم اسے نعمت کا مزہ چکھاتے ہیں، تو کہتا ہے میرے تو سارے غم دور ہو گئے، پھر وہ پھولا نہیں سماتا اور اکڑنے لگتا ہے. اس عیب سے پاک اگر کوئی ہیں تو بس وہ لوگ جو صبر کرنے والے اور نیکوکار ہیں، اور وہی ہیں جن کے لیے درگزر بھی ہے اور بڑا اجر بھی ہے. تیسری چوتھی دفعہ ان پاروں میں یہ مضمون آ رہا ہے کہ خوشیوں میں انسانوں کا رویہ کچھ اور ہو جاتا ہے اور غموں میں کوئی اور ہو جاتا ہے. یعنی آپ کے ایک دوست ہیں، کوئی غم کی بات ہو تو آپ کو بلا لے، کوئی ان کو آپ کی ضرورت پڑی تو آپ کو بلا لے، کام کرنے کا موقع ملا تو آپ کو بلا لے، یعنی ہر غم میں آپ ان کی شریک، اور ان کے گھر میں کوئی دعوت ہو تو آپ کو ہی نہ بلائیں، اپنے بچے بچی کی شادی کریں تو نہ بلائیں. آپ کو پتہ چل جائے کہ کل ان کے گھر دعوت تھی اور مجھے نہیں بلایا، آپ کہیں گے اچھا جی جب کام کا موقع آتا ہے تو مجھے بلا لیتی ہیں. یہ چھوٹی سی مثال ہے شعور کو بیدار کرنے کے لیے، گو کہ اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں، لیکن انسانوں کی سمجھ کے لیے یہ بات ہے کہ جس طرح ہم انسانوں میں کسی ایسے انسان کو پسند نہیں کرتے جو صرف ہمیں دکھوں، مصیبتوں اور غموں میں پکارے اور خوشیوں میں بھول جائے، تو کیا پھر اللہ تعالیٰ کو یہ بات اچھی لگتی ہوگی؟ یہاں اپنا محاسبہ کریں، کیا میں اپنی خوشیوں میں اللہ اور اس کے فرشتوں کو بلاتی ہوں؟ کیا نعمتوں کے موقع پہ میرا رویہ بیزاری والا تو نہیں ہو جاتا؟ تو اے پیغمبر، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان چیزوں میں سے کسی چیز کو بیان کرنا چھوڑ دو جو تمہاری طرح وحی کی جا رہی ہیں، اور اس بات پر دل تنگ ہو جاؤ کہ وہ کہیں گے اس شخص پر کوئی خزانہ کیوں نہ اتارا گیا، یا یہ کہ اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہ آیا. تم تو محض خبردار کرنے والے ہو، آگے ہر چیز کا حوالے دار اللہ ہے. ہوتا کہ جب بہت زیادہ تنقید ہوتی ہے تو دل بند ہونے لگتے ہیں، بعض دفعہ انسان اس خوف کا شکار ہوتا ہے کہ اب لوگ جھٹلائیں گے، چلو چھوڑو میں بات ہی نہیں کرتی. اللہ کے نبی ایسے نہیں تھے، لیکن اللہ نے یہاں بتا دیا کہ کبھی لوگوں کی تنقید اور لوگوں کی مخالفت کے ڈر سے حق کو نہیں چھپانا. کیا یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے یہ کتاب خود گھڑ لی ہے؟ کہو اچھا یہ بات ہے تو اس جیسی گھڑی ہوئی 10 صورتیں تم بھی دکھا دو. یعنی یہ تو ان پڑھ ہیں اور یہ ایسی خوبصورت کتاب بنا سکتے ہیں جو دلوں کو موہ لیتی ہے، تو چلو تم 10 صورتیں بنا دو، یہ تو 114 بنا چکے، تم 10 بنا لو، اور اللہ کے سوا اور جو تمہارے معبود ہیں ان کو مدد کے لیے بلا سکتے ہو تو بلا لو، اگر تم ان کو معبود سمجھنے میں سچے ہو. اب اگر وہ تمہارے معبود تمہاری مدد کو نہیں پہنچتے، تو جان لو کہ یہ اللہ کے علم سے نازل ہوا ہے، اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، پھر تم اس امر حق کے آگے سرے تسلیم خم کیوں کرتے ہو؟ سچ ہے نا، آپ یہ قرآن کو پڑھ ہی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں ماشاء اللہ، آپ کو لگتا ہے نا کہ یہ اللہ کا کلام ہے. اگر آپ کو اللہ تعالیٰ موقع دے کبھی حدیث بھی پڑھ کے دیکھیں، اور دونوں کو ساتھ رکھیں، حدیث اور قرآن کا ٹیکسٹ رکھیں، صاف پتہ چل جاتا ہے یہ حدیث کے لفظ ہیں، یہ قرآن کے. کیوں؟ کہ قرآن کیا ہے؟ بل ہوا کلام اللہ، یہ اللہ کا کلام ہے. اس کے بارے میں کبھی مت سوچو کہ یہ کسی انسان کا ہوگا، یہ تو انسانوں کی زبان پہ آ جاتا ہے تو لگتا ہے کہ انسان بول رہے ہیں، لیکن اصل میں تو یہ رحمان کا کلام ہے. اور کبھی سوچیں، میں اپنی کیفیت آپ کو بتاتی ہوں کہ کبھی کبھی مجھے پڑھانے کے دوران ایک دم یہ خیال آتا ہے نا کہ میں کس کے لفظ بول رہی ہوں، یہ میرے سامنے کس کے ہیں. اگر آپ چاہیں تو اپنے آگے رکھے ہوئے قرآن کو چھو کے دیکھیں، ان لفظوں پہ نگاہیں ٹکائیں، انگلیاں پھیریں اور سوچیں کس کی زبان کے لفظ ہیں. اور اس کے بعد پھر آپ اپنے گھر سے باہر نکل کر ونڈو کے اندر چلے، ونڈو سے باہر دیکھیں اور آسمان کے نیچے کھڑے ہو جائیں. یہ اس ذات کا کلام ہے جس نے اتنا بڑا آسمان بنایا، جس نے اتنی بڑی زمین بنائی، جس نے نیاگرا فال بنائی، جس نے اتنے خوبصورت پہاڑ بنائے. آپ کو یقین کرے جھرجھری آنے لگے گی. کبھی آپ کا دل غافل نہیں ہوگا اس کلام سے اگر آپ اس کو اللہ کا کلام سمجھیں گے. اس کو سمجھیں، غور کریں، آپ دیکھیں گے کہ اللہ کا کلام سمجھیں گے اس کو، اسی لیے تو آپ اس کے اندر دل لگائیں گے. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ جب میں ایسا کر سکتا ہوں تو بتاؤ پھر تم بھی کر کے دکھاؤ. اس لیے ہم سب کا اس کے اندر عمل یہ ہونا چاہیے کہ اس طرح ہم اس کو محسوس کریں، اس کی سچائی کو دل پہ لیں. جیسے اس وقت آپ دیکھیں نا قرآن پڑھ رہے ہیں، اگر آپ کی نگاہیں ادھر ادھر ہوتی ہیں تو مجھے اس وقت احساس ہوتا ہے کہ شاید آپ اللہ کا کلام نہیں لیں. تو آپ سوچیں، یعنی اس وقت قرآن سنتے وقت جو میں محسوس کرتی ہوں، اتنی زیادہ ہماری بیچ میں توجہ ہونی چاہیے. کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، کوئی بیٹھ رہا ہے، کوئی اٹھ رہا ہے، کسی کو کیا لگے. یہ کب ہوتا ہے؟ جب ہمارا دل ان لفظوں کی قدر کو نہیں پاتا. اللہ کہہ رہے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے، یہ رب کا کلام ہے، اس کو سوچو. اور تم کتنے خوش قسمت ہو کہ دنیا والوں کی لکھی پڑھی چیزوں کی بجائے اللہ کے کلام کو دیکھ رہے ہو. آپ دیکھیں کہ دنیا میں آپ کسی آتھر کی کوئی بک پڑھتے ہیں، کوئی کسی سنگر کا سانگ، کسی پوئٹ کی پوئٹری سنتا ہے، سب انسان ہے نا. آج تک آپ نے جتنا فکشن پڑھا، ذرا اس کی تصور میں لائیں ایک لسٹ، جتنی کورس کی بکس پڑھی ان کو سوچیں. ہر ایک کے بعد لکھا ہوتا ہے فلاں کی فلاں کی، یہ شیکسپیئر کا ہے، یہ فلاں کا، یہ فلاں کا ہے. اب ذرا اس قرآن کو سوچیں تو اس کا دلوں پہ جو اثر ہوتا ہے یا جو ہونا چاہیے، کیا کسی اور چیز کا ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا. اس لیے ہمیشہ اس کو اپنا دل دیں، اپنا دماغ دیں، اپنی آنکھیں دیں، ڈوب جائیں. جب تک آپ اس کے اندر ڈوبیں گے نہیں، آپ کو اس کی قدر نہیں آئے گی، ورنہ تو دل اور سخت ہو جاتا. جب ہم اوپرے اوپرے دل سے اس کو سن لیتے ہیں نا کہ ہاں پارا پڑھ رہے ہیں، ختم کر رہے ہیں، ساتھ چلو ہو جائے گا، تو فوراً اس وقت سمجھیں کہ ہمارا دل اس میں نہیں ہوتا. اللہ کے نبی کے دل پہ نازل ہوا تھا، اور جب تک ہم اس کو اپنے دل پہ نہیں لیں گے سمجھ نہیں آئے گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کیسے دلوں کو بدلتا ہے، اور اس کے لیے کچھ مثالیں. من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا، جو لوگ بس اس دنیا کی زندگی اور اس کی خوش نمائیوں کے طالب ہیں، ان کی کارگزاری کا سارا پھل ہم یہی ان کو دے دیتے ہیں، اور اس میں سے اس کے ساتھ کچھ کمی نہیں کی جاتی، مگر آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے آگ کے سوا کچھ نہیں. وہاں معلوم ہو جائے گا کہ جو کچھ انہوں نے اس دنیا میں بنایا وہ سب ملیا میٹ ہو گیا، اب ان کا سارا کیا دھرا محض باطل ہے. سچ ہے نا، جو لوگ ساری زندگی دنیا بناتے رہتے ہیں. آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ ہیں بچپن سے 2-3 سال کے ہوتے ہیں، مائیں اسکولوں میں بھیج دیتی ہیں، مونٹیسریز، ڈے کیئرز، بچہ اسکول جا رہا ہے، چاہے وہ وہاں جا کے کارٹون بناتا رہے، جہاں الف بے سیکھتا رہے، کچھ بھی ہے اسکول جا رہا ہے. وہاں سے لے کے یونیورسٹی تک کے سارے مراحل کو لے کے آئیے. یہ سب کس کو پانے، کس کو حاصل کرنے کے لیے؟ اس دنیا کے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو یہ کوشش کرتا ہے پھر اس کو دے دیتے ہیں. آج ماشاءاللہ دیکھیں کہ بڑے بڑے ڈاکٹرز آپ کو ملیں گے، بڑے بڑے انجینئرز ملیں گے، سیکھ لیا، لیکن آخرت کا کیا ہوگا؟ آپ سوچیں، ایک بندے کو کامیابیوں کی عادت ہو گئی ہے، رینک بڑے سے بڑا پروفیسر کے درجے پہ پہنچ گیا، اس کو تو ناکامیوں کی عادت نہیں رہی، لیکن جب مرنے کے بعد پتہ چلا کہ یہاں تو کچھ نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ خاص طور پہ وہ سب جو سارا دن اسکول پڑھنے پڑھانے، کالج، یونیورسٹیز، ادھر جا ادھر جا، یہ کر وہ کر میں لگے ہوئے، وہ سوچیں کہ اس دنیا کے دوسرے ایج پہ ہمارے لیے کیا رکھا ہوا ہے. ایک بچے کی کہانی میں نے پہلے بھی شاید سنائی تھی کہ بالکل اپنی اسٹڈیز کے بالکل اینڈ پہ جب پہنچا، ماں باپ نے بڑی محنت سے اس کو پڑھایا لکھایا، غریب بھی تھے لیکن کہا کہ چلو یہ ہمارے لیے کچھ کرے گا بڑا ہو کے، اور جب بالکل وہ فارغ ہوا تو ایک دم بیماری کچھ محسوس ہوئی، ہاسپٹلائز ہوا، پتہ چلا کہ اس کو برین کینسر ہے. اب ڈاکٹرز اس کے ساتھ تھے اور بتا دیا کہ اس کی زندگی تو گنی ہوئی ہے. اس نے اپنے ماں باپ کو بلایا اور کہنے لگا، یہ بتائیں کہ آپ نے میرے لیے آج تک کیا کیا ہے. وہ کہنے لگے، کیا نہیں کیا، یہ کیا وہ کیا، تمہیں پڑھایا لکھایا. اس نے کہا، میں اس کی بات نہیں کر رہا، مجھے یہ بتائیں کہ جہاں میں اب جا رہا ہوں وہاں کے لیے آپ نے میرا کیا کیا. آپ نے جو سکھایا لکھایا پڑھایا وہ تو اس دنیا کے لیے تھا، وہ تو اب میرے کام نہیں آئے گا. اور کتنے ہی لوگ ہیں جو اپنی پڑھائیوں کا فائدہ نہیں اٹھا پاتے، لیکن ماں باپ یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ان بچوں کو اسکولوں سے دور کر دیں یا نہ پڑھائیں. خیر اس وقت پھر کہتے ہیں کہ ہاسپٹل میں اس کے لیے سب انتظام ہوئے، قرآن پڑھنے کا، پڑھانے کا، سیکھنے کا. اس نے کہا، میرے پاس وقت بہت تھوڑا ہے، مجھے کچھ سیکھنا ہے، کیونکہ دنیا کے دوسرے ایچ پہ اگر ناکامیاں ہیں تو آپ سوچئے پھر یہاں کی کامیابیاں بھی کیا فائدہ دیں گی.